اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول.
عزیز سامعی، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں نشر کریں، معروف شاعر اور مفکر پاکستان علامہ اقبال کا ثقافت کے بارے میں ایک خاص نظریہ اور ایک خاص نقطۂ نظر رہا ہے. نیکسٹ پروگرام سے پہلے ہم آپ کو علامہ اقبال کے اس ثقافت کے موضوع پر جو افکار و نظریات ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں. دیکھیں، ثقافت جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ ثقافہ سے نکلا ہے، جس کے معنی عقل مندی اور مہارت کے ہیں. ثقافت کو انگریزی زبان میں کلچر کہتے ہیں، اس کا مطلب کسی چیز یا ذات کی ذہنی یا جسمانی نشو و نما ہے. قوموں کی بے جان، معاف کیجیے گا، قوموں کی پہچان ثقافت سے ہوتی ہے. ہر قوم کی الگ ایک ثقافت ہوتی ہے. کسی قوم کی ثقافت کبھی ہو بہو دوسری قوم کی ثقافت کی طرح نہیں ہو سکتی. بعض مشترکات یقیناً پائے جاتے ہیں، البتہ ثقافت پر دوسری قوموں کے اقدار کا اثر ضرور ہو سکتا ہے. ثقافت کو انسان کا اظہار بھی کہا گیا ہے. ماہرین سماجیات نے ثقافت کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مثلا گیسوف کلائم ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، رسوم و روایات، امن و جنگ کے زمانے میں انفرادی اور اجتماعی رویے اور دوسروں سے اکتساب کیے ہوئے طریقہ کار، نیز سائنس، مذہب اور فنون کا وہ مجموعہ ثقافت کہلاتا ہے جو نہ صرف ماضی کا ورثہ ہوتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے تجربہ بھی قرار پاتا ہے. ای بی ٹیلر ثقافت کی تاریخ اس طرح کرتے ہیں، ثقافت سے مراد علم، فن، اخلاقیات، قانون، رسوم و رواج، عادات، خصلتوں اور صلاحیتوں کا ایسا مجموعہ جسے معاشرے کا ہر فرد اس معاشرے کے رکن کی حیثیت سے قبول کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے. رابرٹ ایڈ فیلڈز ثقافت کی تعریف میں رقم طراز ہیں، ثقافت انسانی گروہ کے علوم اور خود ساختہ فنون کا ایک ایسا متوازن نظام ہے جو باقاعدگی سے کسی معاشرے میں جاری و ساری ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ثقافت کو ایک قوم کا جسم و روح قرار دیتے ہیں. ان کے مطابق ایک قوم کے تشخص، ثقافت اور اس کی سمت و سو کو اس کے عقائد، اخلاق، آداب و رسوم، اجتماعی اور انفرادی رفتار اور قومی عادات واضح اور مشخص کرتے ہیں. علامہ اقبال کے افکار و نظریات میں جہاں دیگر اہم موضوعات پر رہنمائی ملتی ہے، وہاں مسلم ثقافت کے مباحث نے بھی ان کے ہاں قابل لحاظ جگہ پائی ہے. اس موضوع پر اقبال نے اپنی شاعری اور نثر میں متعدد مقامات پر اظہار خیال کیا ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علامہ اقبال نے اسرار و رموز اور ضرب کلیم دونوں مجموعوں میں مسلم تہذیب و ثقافت کے باب میں اپنے زاویہ نگاہ کی بھرپور وضاحت کی ہے. نثر میں انہوں نے اپنے انگریزی خطبات میں پانچواں خطبہ اسی موضوع پر تحریر کیا اور اس کا عنوان دی اسپرٹ آف مسلم کلچر رکھا. علاوہ ازیں اپنی دیگر کئی انگریزی، اردو، نثری تحریروں، مثلاً قومی زندگی، خطبہ الہ آباد اور کئی دوسرے مضامین و خطبات میں اس اہم موضوع کے خد و خال نمایاں کیے ہیں. اگر غور کیا جائے تو اقبال کا پانچواں خطبہ مسلم کلچر کی روح، در حقیقت مسلم امہ اور مسلم تہذیب کے حوالے سے اقبال کے انہی تصورات کی توضیحی بازگشت ہے۔ اقبال ان مفاہیم کو اگرچہ 1915 میں اسرار خودی اور 1917 میں رموز بے خودی میں رقم کر چکے تھے، تاہم اس خطبے میں دنیا پر مسلم کلچر اور رسالت محمدیہ کے فیضان کا جو تفصیلی ذکر اقبال کے قلم سے ہوا ہے، اس کا اول اظہار اسرار اور رموز ہی کے اشعار میں ہوا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم ثقافت کا پہلا امتیاز ہی یہی ہے کہ اس نے فطرت اور تاریخ کے ذرائع علم سے کام لیا۔ اپنی تاریخ کے ابتدائی 100 برسوں میں دین اسلام کو قدیم ایرانی اور یونانی تہذیبوں سے واسطہ پڑا۔ یونانیوں کا تصور علم حواس اور ٹھوس حقائق کے بجائے منطق سے کام لینا تھا۔ مسلمانوں نے اس تصور علم کو رد کر کے تجربے اور مشاہدے کو علم کی اساس قرار دیا، جس کا اعتراف اہل مغرب میں بریفو کے علاوہ بعض دیگر اہل علم، حتیٰ برنارڈ لوئس اور ہنری کوربن وغیرہ نے بھی کیا۔ علامہ اقبال اسلامی ثقافت کو لا متناہیت کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلامی تہذیب و ثقافت کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فکر محض ہو یا نفسیات، مذہب یعنی تصوف کے مدارج عالیہ، دونوں کا نصب العین یہ رہا ہے کہ لا متناہی سے صرف لطف اندوز نہ ہوں بلکہ اس پر قابو حاصل کریں۔ علامہ نے کئی جگہ امتوں کے عناصر ترکیبی کے طور پہ جلال و جمال کا ذکر کیا ہے، مگر اس ضمن میں ضرب کلیم میں شامل ان کی نظم مدنیت اسلام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ علامہ کہتے ہیں، بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ بے نہایت اندیشہ، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں۔ ان اشعار کے علاوہ علامہ کی لافانی نظم مسجد قرطبہ کا یہ شعر مسلم کلچر کی کلیت کا معنی بیان کرتے نظر آتا ہے، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمل تو بھی جلیل و جمیل۔ مغرب میں تمدنی ارتقاء پہلے ہوا اور بعد ازاں تہذیبی آداب و رسوم کی تخلیق یا تلاش کا عمل جاری ہوا۔ مشرق و مغرب کی تہذیب و تمدن میں تاخیر اور تقدیم کے اس راز کو سب سے زیادہ جس شخص نے سمجھا وہ علامہ اقبال ہے، جنہوں نے اس بات کو فلسفیانہ سطح پر تو اپنے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید والے خطبات میں پیش کیا، مگر سریع الفہم اسلوب میں اپنے شاعری میں بھی اس کا ذکر کر دیا۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کی روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، فساد قلب و نظر ہے، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کی روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ پیش نظر رہے کہ تمدنی ارتقاء کا تعلق ہمیشہ مادی وسائل سے رہا ہے اور تہذیبی ارتقاء کی بنا اخلاقی یا روحانی اقدار ہوتی ہیں، علامہ اقبال نے مغرب کے اس تہذیبی افلاس کا اولین مشاہدہ 1905 سے 1908 کے دوران میں قیام انگلستان میں کیا۔ اس دورانی میں وہ بہت تھوڑے وقفے کے لیے جرمنی بھی گئے۔ مارچ 1907 میں انہوں نے اپنی ایک نظم میں پہلی مرتبہ جدید تہذیب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہو گیا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پیاشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سامعین، فکر اکمال میں ہمیں مغربی اور اسلامی تہذیب کا تقابل دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ تقابل کے لیے ہم جنس اشیاء اور حقائق کا ہونا ضروری ہے۔ ان کے ہاں نثری تحریروں میں مغربی علوم کی تخلیقی نمو کا ذکر موجود ہے، مگر وہ تہذیبی اور ثقافتی سطح پر مغربی اقوام کے حال اور مستقبل سے مایوس اور نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ اسلامی تہذیب بنیادی طور پر دل کی تہذیب ہے، جبکہ مغربی تہذیب دماغی فتوحات پر منحصر ہے۔ اول و ذکر تہذیب روح کی بالیدگی کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ ثانی و ذکر تہذیب میں جسمانی اور بدنی لذات سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب وحی الہی کو اپنا سرچشمہ قرار دیتی ہے، جبکہ مغربی تہذیب شعور انسانی پر انحصار کرتی ہے، اور یہی اس کی محدودیت ہے۔ اسلامی فکر معاد پر توجہ دلاتی ہے، جبکہ مغربی تہذیب فکر معاش کے جھمیلوں سے آگے نہیں جاتی۔ مشرقی تہذیب باطن کی روشنی پر توجہ دلاتی ہے، جبکہ مغربی تہذیب ظاہر کے جمال اور دل فریب مناظر میں گھری دکھائی دیتی ہے۔ سامعین، چلتے ہیں، سنتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، جس کے بعد آپ سن سکیں گے تیسرا خبروں کا بلٹن۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 بہمن 20 رجب اور 21 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو بہمن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایران کی مسلمان قوم کا احتجاج جاری رہنے کی وجہ سے شاہ کی فوج اور عوام کے درمیان جھڑپوں میں بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایرانی قوم بڑی بے صبری کے ساتھ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران آمد کی منتظر تھی، اور وہ اپنے محبوب قائد کے زبردست استقبال کی مکمل تیاریاں بھی کر چکی تھی۔ اسی سلسلے میں علماء اور عوامی نمائندوں کا ایک مشترکہ مرکز تشکیل پایا، تاکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا عظیم الشان استقبال کیا جا سکے۔ بہت سے لوگ دوسرے شہروں اور دیہاتوں سے تہران پہنچنے میں کامیاب ہوئے تاکہ استقبال میں شامل ہو سکیں۔ دوسری طرف لوگوں کے وسیع مظاہروں کے بعد ایئر فورس کے 40,000 افسروں اور جوانوں نے بھی ایران کی مجاہد قوم کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کر دی اور امریکی نمائندوں کو ایران سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ دو مہمن 1394 ہجری شمسی کو ایرانی ماہر لسانیات اور ایران کی فارسی اکیڈمی کے رکن ابوالحسن نجفی کا انتقال ہوا۔ وہ 7 تیر 1308 ہجری شمسی میں عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بچپن میں ایران آ گئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم اصفہان میں حاصل کی، اور مزید تعلیم کے لیے وہ تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم کے لیے تہران یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ابوالحسن نجفی اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے فرانس چلے گئے اور سوربن یونیورسٹی میں لسانیات میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ وہ ایران واپس آنے کے بعد پہلے اصفہان گئے اور پھر تہران آ گئے۔ ادبی مضامین کا ترجمہ اور تصحیح لسانیات اور فارسی شعری اوزان میں تحقیق ابوالحسن نجفی کی اہم علمی اور ادبی سرگرمیوں میں شامل تھیں۔ وہ لمبی بیماری کے بعد تہران کے مہر اسپتال میں 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بیس رجب سن 13 ہجری قمری کو مشرقی روم اور سپاہ اسلام کے درمیان یرموک کے مقام پر جنگ ہوئی۔ شام میں مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کے بعد شہنشاہ روم ہیراکلیوس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اسے مسلمانوں کے مقابلے پر بھیج دیا۔ تاہم مسلمانوں نے ہتھیاروں کی قلت اور فوج کی کمی کے باوجود سلطنت روم کی عظیم سپاہ کو شکست دے دی، اور اس کے صرف ایک سال کے بعد کسی خونریزی کے بغیر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اکیس جنوری سن 1612 عیسوی کو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کا انتقال ہوا۔ قلی قطب شاہ دکن کے قطب شاہی خاندان کے سب سے ممتاز بادشاہ تھے۔ وہ 1580 میں 12 سال کی عمر میں اپنے والد ابراہیم قطب کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ وہ جلال الدین اکبر اور شاہ عباس صفوی کے ہم عصر تھے۔ قلی قطب شاہ کو فن تعمیر میں خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے حیدرآباد میں کئی مشہور عمارتیں تعمیر کرائیں۔ وہ خوش نویسی کا بھی بڑا ذوق رکھتے تھے اور علماء اور شعرا کے بہت قدرداں تھے۔ قلی قطب شاہ جملہ اصناف سخن میں تباہ آزمائی کرتے تھے۔ انہوں نے 50,000 سے زیادہ اشعار کہے، جن کو ان کے بھتیجے اور جانشین سلطان محمد نے ان کی وفات کے بعد مرتب کیا۔ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کا اردو کلام مجموعی طور پر موجود ہے، جس میں مثنویاں، قصیدے، ترجیح بند اور مراسی شامل ہیں۔ اکیس جنوری سن 1737 عیسوی کو ہندوستان کے مشرقی علاقے خلیج بنگال میں شدید طوفان کے سبب 300,000 افراد مارے گئے۔ یہ طوفان اس علاقے میں سب سے زیادہ تباہ کن طوفان قرار دیا جاتا ہے۔ خلیج بنگال ایسا علاقہ ہے جہاں وقفے وقفے سے بڑے بڑے طوفان اور تباہ کن سیلاب آتے رہتے ہیں، جن سے بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اکیس جنوری سن 1793 عیسوی کو فرانس کے بادشاہ لوئی شانزدہم کو سزائے موت دے دی گئی۔ وہ 1774 میں تخت سلطنت پر بیٹھے تھے اور انقلاب فرانس کی کامیابی کے 4 سال بعد ان کو پھانسی دی گئی۔ فرانسیسیوں نے اپنی اقتصادی اور سماجی حالت ابتر ہونے کی وجہ سے 1789 میں لوئی شانزدہم کے خلاف قیام کیا، اور اس کے 3 سال بعد ان کی سلطنت باقاعدہ طور پر ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ انہوں نے خفیہ طور پر بیرونی ممالک سے مدد چاہی تھی، اس لیے ان پر غداری کا مقدمہ چلا اور پھر پھانسی دے دی گئی۔ 21 جنوری سن 1924 عیسوی کو روس کے کمیونسٹ انقلاب کے رہنما ولادیمیر ایلیچ اولیانوف کا انتقال ہوا. وہ لینن کے نام سے مشہور تھے. لینن 1870 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے روس کی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد یونیورسٹی کے دور سے شروع کی اور 1900 تک روس سے باہر جانے سے قبل کئی بار قید ہوئے. انہوں نے قید اور جلاوطنی کے عرصے میں کئی کتابیں لکھیں. لینن نے روس سے باہر بھی اپنی ان سرگرمیوں کو جاری رکھا اور اپریل 1917 میں واپس روس آ گئے تاکہ کمیونسٹ انقلاب کی قریب سے رہ کر قیادت کر سکیں. وہ انقلاب کی کامیابی کے بعد روس کے سربراہ بنے اور 21 جنوری 1924 کو اس زخم کے باعث ان کا انتقال ہو گیا جو انتقال سے 6 سال قبل ایک قاتلانہ حملے میں انہیں لگا تھا. لینن کے افکار نے مارکس کے نظریات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اور 21 جنوری 1945 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور انقلابی لیڈر تحریک آزادی ہند کے رہنما انگریزوں کے خلاف بغاوت اور آزاد ہند فوج کے بانی راج بہاری بوس کا جاپان کے شہر ٹوکیو میں انتقال ہوا. وہ 25 مئی سن 1886 عیسوی کو ہندوستان کی موجودہ مشرقی ریاست مغربی بنگال کے بردھمان ضلع کے گاؤں سبالدہ میں پیدا ہوئے تھے. راج بہاری کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے پاٹشالہ اسکول میں ہوئی جس کا نام اب راج بہاری بوس ایف پی اسکول ہے. راج بہاری کے والد سرکاری ملازم تھے, لہذا جب ان کے والد کا تبادلہ ضلع ہگلی میں ہوا تو راج بہاری کو چندر نگر میں اپنے ماموں کے یہاں رہنا پڑا اور وہیں ڈپلیکس کالج میں پڑھائی کی. بعد میں انہوں نے کلکتے میں پڑھائی جاری رکھی اور طب اور انجینئرنگ میں ڈگریاں حاصل کی. چندر نگر میں پڑھائی کے دوران کالج کے پرنسپل نے راج بہاری کو انقلابی سیاست کی طرف راغب کیا, جس کے بعد وہ خفیہ طور پر بنگال کے انقلابیوں سے منسلک ہو گئے. راج بہاری نے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ چارلس ہارڈنگ کو ہلاک کرنے کا خفیہ منصوبہ بھی بنایا تھا, جس پر 23 دسمبر 1912 عیسوی کو عمل کیا گیا, لیکن ناکامی ہوئی اور وہ رات کی ٹرین سے دہرادون واپس چلے گئے اور اگلے دن دفتر میں معمول کے مطابق حاضری دی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. راج بہاری نے حملے کی مذمت میں ایک نمائشی میٹنگ بھی کی. وہ دہرادون میں فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہیڈ کلرک تھے. انہوں نے فروری 1915 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر برطانوی حکومت کے خلاف انقلابی اقدام کیا, جس میں انہیں کامیابی نہیں ملی. زیادہ تر انقلابی گرفتار کر لیے گئے, لیکن راج بہاری جاپان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. راج بہاری نے سن 1916 میں ایک جاپانی لڑکی سے شادی کی. راج بہاری نے انڈین انڈیپینڈنس لیگ اور آزاد ہند فوج بھی بنائی تھی. بعد میں انہوں نے آزاد ہند فوج کی قیادت سبھاش چندر بوس کے سپرد کر دی تھی. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ اب تک کے سبھی اسباق پر آپ کی نظر ہوگی اور کسی حد تک فارسی زبان سے آپ نے آشنائی حاصل کر لی ہوگی. گزشتہ پروگرام میں آپ کو ہوٹل کے کمرے میں موجود کچھ چیزوں سے ہم نے آشنا کیا تھا، اور پھر آپ کو آپ کے کمرے میں اپنے دوست کا انتظار کرتے دیکھ کر ہم نے رخصت مانگ لی تھی. آج کے اس پروگرام میں ہم پہلے ریستوران اور ہوٹلز میں ملنے والے ایرانی کھانوں سے آشنا ہوں گے، اور پھر آپ کے دوست کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے کمرے میں آئیں گے. سامعین، تو آئیے پہلے آپ کو کچھ ایرانی کھانوں سے آشنا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں قمر نقوی اور علی رضا سعیدی. قمر، آپ بتائیں گی کہ آپ کے پاس کن ایرانی کھانوں کے نام جو ہیں لکھے ہوئے ہیں، اور پہلا کھانا ان میں سے کون سا ہے؟
جی، پہلا کھانا ہے چلو کباب.
سعیدی، آپ اسے کس طرح کہیں گے؟
چلو کباب.
جی، چلو کباب ایرانی مشہور کھانا ہے جو عام طور پر ہر ایرانی ریستوران میں دستیاب ہے. دوسرا نام کیا ہے؟
چلو مرغ.
چلو مرغ.
جی، چلو مرغ. یہ کھانا بھی عام طور پر ایرانی ریستورانوں میں دستیاب ہوتا ہے، اور چلو کباب کے بعد اس کا دوسرا نمبر آتا ہے.
چلو برگ.
چلو برگ.
جی، یہ بھی کھانا گوشت سے بنا ہوتا ہے، اور جو کھانے بھی اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان میں سب میں چاولوں کا استعمال عام طور پر ہے. اگلا کھانا کیا ہے؟
چلو ماہی.
چلو ماہی.
جی ہاں، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، اور یہ کھانا یعنی چاول مچھلی. جی.
چلو گوشت.
چلو گوشت.
جی، آپ تلفظ پر بھی توجہ رکھیے، چلو گوشت. یہ کھانا چاول اور گوشت پر مشتمل ہے.
چلو ماہیچے.
چلو ماہیچے.
جی، چلو ماہیچے، اور اس میں چے کے آخر میں چھوٹی استعمال ہوئی ہے، آپ اسے بڑی یے کے ساتھ تلفظ کیجئے، چلو ماہیچے. یہ کھانا جو ہے بکرے کے گوشت کی پنڈلی اور چاولوں پر مشتمل ہوتا ہے. اگلا نام کیا ہے؟
قورمہ سبزی.
قورمہ سبزی.
جی، قورمہ سبزی یا قورمہ سبزی. علی رضا سعیدی نے اس کا تلفظ قورمہ سبزی کیا، قمر نقوی نے اس کو کہا قورمہ سبزی. اس کے آخر میں بھی جو ہے چھوٹی ہے کا استعمال ہوا ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے جو ہے اسے ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اسے اردو میں بڑی یہ کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے. جی، اور کیا آپ کے پاس کھانے موجود ہیں قمر نقوی؟
جی، خورشت قیمہ.
خورشت قیمہ.
جی، یہ جو ہے گوشت اور دال پر مشتمل ایک کھانا ہے، اور یہ بھی عام طور پر چاولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے.
آب گوشت.
آب گوشت.
جی، یہ کھانا ایک روایتی کھانا ہے، اور ایک مخصوص انداز میں سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے کھانے کا بھی اپنا ایک مخصوص انداز ہے. آپ ایران آئیں گے تو یقیناً نزدیک سے دیکھیں گے. یہاں ایک اور بات کی یاد دہانی کرا دیں کہ ایرانی ریستورانوں میں آپ کو جو بھی کھانا ملے گا وہ چاول کے بغیر نہیں ہوگا. البتہ روٹی دسترخوان پر ضرور رکھی جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس کے ساتھ کھانے کے لیے کسی قسم کا کوئی سالن وغیرہ نہیں ہوتا. صرف نان کباب ایک ایسی غذا ہے کہ جو روٹی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے عام طور پر اپنے مخصوص ریستوران ہوا کرتے ہیں. سامعین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے ہوٹل کے کمرے میں، جہاں آپ منتظر ہیں اپنے مہمان کے. مہمان کی آمد پر آپ کے اور اس کے درمیان جن مکالمات کا تبادلہ ہوتا ہے ان پر توجہ کیجیے، اور اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم سنبھال لیجیے.
سلام.
سلام.
جی سامعین، آپ نے سنا سلام کا لفظ استعمال کیا گیا. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اختصار کے ساتھ یہاں سلام علیکم یا السلام علیکم کی بجائے سلام کہہ کر ہی اختصار سے کام لیا جاتا ہے. جی،
خوش آمدید.
متشکرم.
جی، آپ نے سنا خوش آمدید کہا گیا مہمان کو، اور مہمان نے متشکرم کہہ کے شکریہ ادا کیا.
سلام، حال شما چطور است؟
من خوبم.
جی، آپ نے پوچھا سلام، حال شما چطور است، یعنی اپنے مہمان سے آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کے کیا حال ہیں. جواب میں مہمان کیا کہتا ہے، آئیے سنیے.
من خوبم.
میں ٹھیک ہوں یا خیریت سے ہوں.
دیر آمدید.
بلے، معذرت میخوام، ترافیک بود.
جی، آپ نے پوچھا اپنے مہمان سے کہ آپ دیر سے تشریف لائے یا دیر سے آئے. مہمان نے جواب میں کیا کہا، ایک بار پھر سنیے.
بلے، معذرت میخوام، ترافیک بود.
جی، مہمان نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، چونکہ ٹریفک زیادہ تھی اسی لیے دیر ہوئی، یہ وجہ بتائی اس نے. جی،
خواہش میکنم.
جی، آپ نے اپنے مہمان کی عذرخواہی کے جواب میں کہا کوئی بات نہیں. سامنے، یہ ابتدائی کلمات تھے جو عام طور پر دو افراد کے درمیان ملاقات کی صورت میں رد و بدل ہوتے ہیں. یہ وہی کلمات ہیں کہ جنہیں ہم اپنے گزشتہ کئی پروگراموں میں آپ کو گوش گزار کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان ابتدائی کلمات سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں اور فارسی بول چال کے لیے اپنی توانائی کو کس طرح بڑھاتے ہیں. اگلے ہفتے سے ہم فارسی بول چال کا ابتدائی سلسلہ پھر سے شروع کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد.
اتحاد، 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 اتحاد،
بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد ہا کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت قط رہے سب کے ذہنوں کو یاد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت متعدد شہید اور زخمی پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ جاری بگن میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ترکیہ کے بولو علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آتش زدگی 60 سے زائد افراد ہلاک اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ فلسطین کے غرب اردن میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں ایک فلسطینی جوان شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ذرائع ابلاغ کے مطابق جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی تازہ ترین فائرنگ میں 10 فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں صہیونی ٹی وی چینل فورٹین نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ جنین میں فوجی آپریشن اعلی سیاسی قیادت کے جمعے کے اجلاس کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ الاقسام بریگیڈ نے بھی صہیونی فوج کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے شمالی غزہ پٹی سے مقبوضہ بیت المقدس پر دو راکٹ فائر کیے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود مغربی کنارے میں صہیونی ٹولے کی اعصاب شکن جارحیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دریں اثنا پاکستان میں کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر غزہ میں ہوئے بڑے جانی نقصان کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں 50,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ میں تعمیر نو میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے پورے غرب اردن میں صہیونی آباد کاروں کی دہشت گردی سے مقابلہ کیے جانے پر زور دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ غرب اردن اور مشرقی قلقیلیہ پر صہیونی آباد کاروں کے دن بدن بڑھتے حملوں کا مزاحمت کے مختلف طریقوں سے مقابلہ کیا جائے، تاکہ غاصب صہیونیوں اور آباد کاروں کی جارحیت کا سد باب ہو۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی مدد سے صہیونی آباد کاروں کی دہشت گردی، غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ سرشت اور فلسطینی عوام سرزمین اور خاص طور پر غرب اردن کے سلسلے میں فاشزم پر مبنی ان کی تباہ کن سازشوں کا بیان ثبوت ہے۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ صہیونی آباد کاروں کی دہشت گردی میں اضافے کے بعد غرب اردن کی بہادر فلسطینی قوم کی طرف سے فوری اقدام ناگزیر ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح صہیونی آباد کاروں اور ان کی دہشت گردی پر لگام لگائی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی فوجیوں نے پیر کی رات غرب اردن کے ایزون قصبے کی ایک مسجد پر حملہ کر کے 60 سے زائد فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہدا و زخمیوں کی تعداد کے بارے میں تازہ رپورٹ شائع کی ہے، اور اس کے مطابق شہیدوں کی تعداد 47,000 سے بڑھ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی کے خلاف صہیونی جارحیت کے دوران 7 اکتوبر سے اب تک زخمیوں کی تعداد 1,10,000 بتائی گئی ہے، جبکہ ہزاروں لوگ لاپتہ اور ملبوں میں دبے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پٹی میں رہنے والے 21,00,000 لوگوں میں سے 90% باشندے صہیونی فوجیوں کی بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی میں بے پناہ لوگوں کی تعداد بھی 18,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جنہیں فی الحال پناہ گاہ اور بنیادی وسائل کی شدید ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ امدادی اداروں کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں تقریباً 4,36,000 گھر پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں یا پھر انہیں نقصان پہنچا ہے۔ یہ تعداد اس علاقے میں موجود کل گھروں کا 92% حصہ ہے۔ اسی طرح 2,76,000 گھروں کو متوسط طور پر یا بری طرح سے نقصان پہنچا ہے، اور 1,60,000 سے زائد گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پٹی کے 95% سے زائد اسکول اور یونیورسٹیاں اس وحشیانہ جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، اور غزہ پٹی میں پانی کی سپلائی اور سیوریج کا نظام بھی 70% سے زائد تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ کی جنگ میں ہسپتال اور طبی شعبوں میں کام کرنے والے 1000 سے زائد اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور جنگ سے پہلے غزہ پٹی میں چلنے والے 36 ہسپتال میں سے صرف 18 ہسپتال ہی استعمال کے لائق ہیں اور بقیہ ہسپتالوں میں کام پوری طرح سے بند ہو چکا ہے۔ انصار اللہ یمن کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ کی حمایت کرنے والے محاذ نے دشمن کو تباہ کر دیا ہے اور ایران نے اس فتح میں اہم رول ادا کیا ہے۔ سید عبد الملک الحوثی نے غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں اپنے ایک خطاب میں کہا کہ امریکی تعاون سے صہیونی جارحیت کے سامنے فلسطینی قوم کی فتح ایک عظیم و تاریخی فتح ہے اور ہم اس فتح پر تمام فلسطینیوں اور مزاحمتی فرنٹ کی تمام تنظیموں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے مزاحمتی فرنٹ نے بھی اپنے موقف، سیے پہم، پائیداری اور عوامی جوش و جذبے سے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا اور ہم نے ڈرون طیاروں اور میزائلوں کی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کا فیصلہ کیا اور پہلی بار ہم نے سمندر میں بیلسٹک میزائل سے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جس سے دشمن مبہوت رہ گیا۔ غزہ میں 900 سے زائد امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کا داخلہ اور اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں ایک صہیونی فوجی کی ہلاکت جنگ بندی کے تیسرے دن رونما ہونے والے اہم واقعات رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو نافذ ہوئے 3 روز ہو چکے ہیں۔ سول ڈیفینس اور امدادی ٹیموں کے اراکین اب ملبے تلے دبے ہوئے شہیدوں کے جنازوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 137 شہیدوں کے جنازوں کو ملبے تلے سے نکالا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غذائی اشیاء اور انسان دوستانہ امداد سے لدے 915 ٹرک غزہ پہنچ چکے ہیں۔ غزہ والوں کو درکار لازمی اشیاء اور انسان دوستانہ امداد جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے ایک باخبر ذریعے نے گزشتہ 2 روز کے اندر امداد رسانی کے عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بڑی تعداد میں امدادی ٹرکوں کے غزہ میں داخل ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مذکورہ ذریعے نے مزید بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں 120 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں 4 صہیونی خاتون قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس درمیان فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ایک سینئر رکن اسامہ ہمدان نے ایک بیان پر اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے اہداف کے حصول میں صہیونی ناکامی نے فلسطینی مزاحمت کی کامیابی کو رقم کیا۔ اسامہ ہمدان نے کہا کہ غاصب صہیونی یہ گمان کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ درد و رنج اور تکالیف فلسطینی عوام پر مسلط کر کے ان کے سیاسی عزم کو متزلزل کر کے ان کی مزاحمت کو ناکام بنا دیں گے، مگر ان کے تصور کے برخلاف فلسطینی مزاحمت اپنے اصولوں پر استوار رہنے میں کامیاب رہی۔ حماس کے رہنما نے مزید کہا کہ جنگ بندی سے قبل 2 ہفتوں کے دوران فلسطینی جوانوں نے بڑے اہم آپریشن انجام دیے جن میں صہیونیوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ تمام آپریشن ان علاقوں میں انجام پائے جن پر 1 سال سے انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے اعلی فوجی حکام کے مستعفی ہونے کی خبریں دے رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے جنوبی علاقے کے کمانڈو ڈومینو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا ہے۔ عبرانی زبان کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے جنوبی علاقے کے کمانڈر یارون فن کلیمین نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے جنوبی ضلع کے کمانڈر یارون فن کلیمین نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ 7 اکتوبر کو میں مغربی نیگیو اور اس کے باشندوں کے دفاع میں ناکام رہا۔ یہ ایک ناکامی مرتے وقت تک میرے ذہن میں رہے گی۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل کے آرمی چیف ہرتزی ہیلوی نے اسرائیل کے وزیر جنگ اسرائیل کارٹرز کو مطلع کیا تھا کہ وہ 6 مارچ 2025 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ بدستور جاری ہے اور وہاں انسانی بحران میں شدت آتی جا رہی ہے۔ پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق پارا چنار کے محاصرے اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے شہر میں اشیاء خرد و نوش اور ادویات کی شدید قلت ہے اور لوگ سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس درمیان کرم میں قیام امن کے لیے بگن کے علاقے میں آپریشن تیسرے روز بھی جاری ہے۔ پارا چنار کے عمائدین نے حکومت کو 3 دن کی مہلت دی تھی کہ وہ پارا چنار کا محاصرہ اور سڑکوں کی بندش کو ختم کرائے، بصورت دیگر وہ آئندہ کا لائے عمل خود طے کریں گے۔ اس الٹی میٹم کے بعد انتظامیہ اور سیکیورٹی فورس نے بگن میں کہ جہاں سامان لے جانے والے قافلے کو لوٹ کر 9 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا، سرچ آپریشن شروع کیا ہے۔ حکومت نے پارا چنار کے مائدین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جلد سے جلد راستوں کو کلیئر کرا دے گی۔ 4 مہینے سے جاری پارا چنار کے محاصرے کی وجہ سے اب تک درجنوں افراد دم توڑ چکے ہیں، جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ترکیہ کے ایک ہوٹل میں لگنے والی آگ میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 66 ہو گئی ہے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلیکایا نے بتایا ہے کہ شمال مغربی ترکیہ کے بولو صوبے میں ایک معروف اسکی ریزارٹ پر ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آگ پیر اور منگل کی درمیانی شب لگی تھی، جس پر مکمل طور پر اب بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ آتش زدگی کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے ہوٹل 90% افراد سے بھرا ہوا تھا، جس میں تقریباً 230 مہمان موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے 2 افراد نے گھبرا کر عمارت سے چھلانگ لگا دی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ دیگر افراد نے چادروں اور کمبلوں کا استعمال کرتے ہوئے عمارت کی کھڑکیوں سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبروں کا 3rd بلٹن ختم ہوا۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا، اور سامعین پروگرام انداز جہاں کے ساتھ ہی ہماری تیسری مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پارا چنار اور انسانی بحران۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ پارا چنار کے محاصرے کو تقریباً 4 مہینہ ہوا چاہتا ہے۔ امن معاہدہ بھی ہوا لیکن اس کے باوجود محاصرہ نہ تو ختم ہوا اور نہ ہی سڑکوں کی بندشیں اٹھائی جا سکیں۔ اس درمیان خود پارا چنار کے اندر انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غذائی قلت، ادویات کا فقدان اور علاج و معالجے کی سہولت دن بدن کم ہو جانے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں تک کہ درجنوں بچے اب تک دم توڑ چکے ہیں اور مریض اور بیماروں کی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ چند روز قبل ایک قافلہ جانا چاہتا تھا لیکن بگن کے علاقے میں شر پسندوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ اس واقعے میں ڈرائیور سمیت متعدد سیکورٹی اہلکار بھی جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب پارا چنار کے عوام نے اور وہاں کی تنظیموں نے انتظامیہ کو 3 دن کی مہلت دی تھی، یہ مہلت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں پارا چنار اور اسلام آباد میں اجلاس بھی ہوا ہے مائدین اور اکابرین اور علماء کا، اور گزشتہ روز سے ہی یہ اطلاعات ہیں کہ بگن کے علاقے میں سیکورٹی اہلکاروں اور فوج نے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ ہے تازہ ترین صورتحال، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک محاصرہ ختم کیوں نہیں ہو سکا، امدادی سامان اب تک پہنچائے کیوں نہیں جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوالات ہوں گے جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ پہلے اس سلسلے میں ایک رپورٹ، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان کا علاقہ پارا چنار مسلسل 4 مہینوں سے محاصرے میں ہے، اور حکومت نیز امائدین کی کوششوں سے ہونے والا کرم امن معاہدہ ابھی تک عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا ہے۔ گرینڈ جرگا میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ بندشیں ختم کی جائیں گی اور علاقے کے محصور لوگوں کے لیے اشیاء ضرورت کے قافلے روانہ کیے جائیں گے۔ تاہم ایک محدود اور نسبتاً چھوٹے امدادی قافلے کے علاوہ ابھی تک پارا چنار کے محصور عوام کے لیے اشیاء خوراک اور ادویات اور دیگر بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ ایک مرحلے پر ایک بڑا امدادی قافلہ روانہ بھی کیا گیا تھا لیکن اسے بھی راستے میں ہی بگن کے علاقے میں لوٹ لیا گیا، جس کے دوران ٹرکوں کے ڈرائیوروں سمیت متعدد افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ کورم پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں 2 سیکورٹی اہلکار اور 7 ڈرائیور شہید ہو گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق 16 جنوری کو بگن سے گزرنے والے تیسرے امدادی قافلے پر دہشت گردوں نے راکٹوں سے حملہ اور فائرنگ کر دی تھی اور قافلے کو لوٹ لیا۔ اس درمیان حیران کن بات یہ ہے کہ اس قافلے پر ایک ایسے وقت حملہ ہوا جب سیکورٹی فورسز کا ہیلی کاپٹر بھی امدادی قافلے کی نگرانی کر رہا تھا۔ مقامی ذرائع اور باشندوں کا کہنا ہے کہ کرم امن معاہدے کے ابتدائی 20 دنوں میں امن معاہدے کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تازہ ترین واقعے میں 18 جنوری کو دہشت گردوں نے سید اور حیدر نامی 2 اشخاص کو شہید کر دیا۔ دریاسنا پارا چنار سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق لوگوں کی مشکلات بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور غذائی اشیاء کی قلت اور دواؤں اور علاج اور معالجے کی سہولت کے فقدان کے سبب بچے اور مریض دم توڑ رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اب لوگ مرنے کے لیے خود کو آمادہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پارا چنار کی انجمن حسینیہ نے انتظامیہ کو 3 روز کی جو مہلت دی تھی وہ بھی اتوار کو ختم ہو گئی۔ انجمن حسینیہ پارا چنار نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا اور ساتھ ہی الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر اس نے قرم ام معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرایا تو وہ آگے کا اپنا لائحہ عمل خود طے کریں گے۔ پارا چنار کے باشندوں کا مطالبہ ہے کہ سڑکوں کی بندش اور محاصرہ جلد سے جلد ختم کرایا جائے، غذائی اشیاء اور ادویات کی ترسیل کو بھی یقینی بنایا جائے اور دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے۔ اسلام آباد میں بھی پارا چنار سے متعلق ایک اجلاس کیا گیا۔ اس اجلاس میں بھی حکومت پر واضح کیا گیا کہ وہ امن معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، بصورت دیگر وہ آئندہ کے لائے عمل کا اعلان خود کریں گے اور پھر حکومت ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔
اس وقت یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب عبدالرحیم درانی صاحب۔ پہلے ان سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے دیگر مہمانوں کی خدمت میں چلتے ہیں۔ درانی صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔
سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو تازہ ترین صورتحال اس وقت پارا چنار یا کرم کی، وہ کیسی ہے آپ کے خیال میں؟
جی دیکھیے، پارا چنار کے محاصرے کا 113واں دن ہے، یعنی 4 مہینے سے بھی یہ گزر گیا ہے، اور یہ ایسے میں ہے کہ 20 دن پہلے جو معاہدہ ہوا تھا، ایک صلح نامہ ہوا تھا جس پہ شیعہ سنی عمائدین دونوں طرف سے دستخط کیے گئے تھے اور حکومت نے اس کی ضمانت لی تھی، اس کی اجرا کی، وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، یعنی اس کی ایک فریق کی طرف سے اس کی کئی دفعہ جو ہے خلاف ورزی ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں میں اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوئی جس میں دوبارہ کچھ افراد مارے گئے اور ان کو بے دردی سے ذبح کیا گیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 50 کے قریب ٹرک اور سامان جو ہے وہ لوٹ لیے گئے۔ تو یہ جو خلاف ورزیاں تھیں پچھلے دنوں میں، تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن اس کی خلاف ورزی ہوتی رہی، اس سے حکومت اس نتیجے پہ پہنچی، اور دوسرے طریف فریق کی طرف سے بھی حکومت پہ یہ دباؤ تھا کہ وہ عمل درآمد کرائے اس معاہدے پر، تو حکومت مجبور ہو گئی آپریشن کرنے پہ۔ اور پچھلے 2 دن سے، یعنی کل سے تقریباً، جو بگن کا علاقہ ہے، مندوری، اوچت اور ان علاقوں میں حکومت کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے، یعنی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ہنگو اور ٹل کے علاقے میں کیمپ پہ ان کو مہیا کی گئی ہے، وہاں پر ہیں، اور یہ آپریشن جو ہے جاری ہے، لیکن اس کی ابھی تک کوئی خاص تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے کہ آپریشن میں کتنے لوگ مارے گئے یا کس طرح کا آپریشن ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں حکومت پر کہ حکومت نے پہلے سے جو پالیسی رکھی ہے وہ تقریباً یک طرفہ پالیسی ہے، اور اس میں یعنی کہ جو فریق ظلم کر رہا ہے اور جو حملے کر رہا ہے، اور جو خود ان کو معلوم ہے حکومت کو کہ یہ کون سے افراد ہیں، ان کو نامعلوم افراد کے نام سے جو ہے پکار کر ان کے خلاف ایکشن لینے اور عملیات اور آپریشن کرنے سے حکومت کترا رہی ہے ابھی تک۔ تو یہ اعتراض جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے، یعنی حکومت کی تقریباً غفلت کی وجہ سے اور اپنی رٹ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، یہ مسئلہ حتیٰ کہ معاہدے کے بعد اور صلح نامے کے بعد بھی یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اور پارا چنار کے لوگ ابھی تک جو ہے معاشرے میں ہیں اس حالت میں کہ ان کو ادویات کی شدید ضرورت ہے۔
جی درانی صاحب، آپ دیکھیں کہ جب معاہدہ ہوا تھا تو حکومت نے بڑے شد و مد کے ساتھ کہا تھا کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں، معاہدے پر ہر حال میں عمل درآمد کرائیں گے، تو اس میں حکومت کہاں پیچھے رہ گئی، اور جو لوگ معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ کون ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟
دیکھیے، حکومت نے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا کہ اگر دونوں فریقین پہ وہ زور لا رہے تھے کہ اگر آپ دستخط کریں تو میں 24 گھنٹے میں جو ہے یہ راستہ کھول لوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہونے کے، یعنی دستخط ہونے کے باوجود حکومت ابھی تک راستہ نہیں کھول سکی۔ یہ جو معاہدہ تھا اس میں کئی شکے تھیں، حکومت کی طرف سے کچھ غفلتیں ہوئی ہیں اور کچھ ایسے کام ہوئے جنہوں نے ایک طرف کے افراد کو مشکوک بنا دیا کہ حکومت اس کام میں اخلاص مخلص نہیں ہے، اور دوسرا جو فریق ہے اس کو جری تر بنا دیا کہ وہ اپنے حملوں کو اور بھی بڑھائے۔ مثلا 11ویں 12ویں شک میں یہ ہے کہ بنکر، دونوں طرف کے بنکرز کو جو ہے وہ مسمار کیا جائے گا، اسلحہ جمع کیا جائے گا، لیکن اس سے سب سے پہلا جو وہ ہے معاہدے کی شک ہے اس میں یہ ہے کہ راستہ کھول دیا جائے گا۔ اب راستہ کھولنے کا جو اقدام تھا، یعنی پہلے ہی دن جب انہوں نے راستہ کھولنا چاہا تو اس میں جو حکومتی حکام تھے, ڈپٹی کمشنر صاحب تھے جاوید اللہ مسعود, اس پہ جو ہے حملہ کیا گیا اور حملے میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے. حکومت کو چاہیے تھا کہ جن افراد نے حملہ کیا ہے, جو معلوم افراد تھے اور جن کے نام بھی معلوم ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آئے ہیں اور حکومت بھی جانتی ہے, تو وہ ان کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے حکومت ٹال مٹول سے کام لیتی رہی. اور یہ کہ نامعلوم افراد اور ہمیں پتہ نہیں کہاں سے یہ وہ کیا گیا ہے, حالانکہ جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں وہ بہت معلوم افراد ہیں. خود وہاں کے لوور کرم کے اور اپر کرم کے جو شیعہ سنی ہے وہ امن چاہتے ہیں اور ہمیشہ امن کے طرفدار رہے ہیں, لیکن باہر سے کچھ افراد ہیں یا خود اپر کرم کے کچھ جو ہے قبائل ایسے ہیں جنہوں نے نیچے لوور کرم میں آ کے بگن میں آ کے,
باہر سے مراد آپ کی ٹی ٹی پی ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں,
ٹی ٹی پی بھی ہے, حتیٰ اس میں جو ہے باہر کے لوگ بھی ہے, یعنی ٹی ٹی پی کے افراد جو ہے وہ تو پاکستان کے مختلف علاقوں سے جمع ہو گئے ہیں, جو پہلے ان کا ایجنڈا تھا کہ عوام کو یا لوگوں کو تنگ کرنا یا فوج کے خلاف یا پولیس کے خلاف عملیات کرنا, وہ تو ان کا ایجنڈا رہا ہے, لیکن اس درمیان میں کچھ ایسے تکفیری عناصر اور کچھ افراطی عناصر بھی تھے جنہوں نے جا کے, حتیٰ کہ سولانامے کے ایک دو دن بعد جا کے انہوں نے ایسے وہاں بھی تقریریں کی اور لوگوں کو ایسے بڑھکایا کہ وہاں پر جو ہے یہ بدامنی اور ناامنی جو ہے جاری رہی, اور اس کے نتیجے میں لوگوں پہ حملے ہوئے اور ٹرکوں کو لوٹا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تقریباً حکومت کی غفلت زیادہ
ایک بات تھی کہ وہاں کے شیعہ سنی وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ امن کے ساتھ رہیں اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں.
بالکل
حملہور جو ہیں وہ بیرونی عناصر ہیں یا تکفیری اور انتہا پسند جو عناصر ہیں وہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے تو عوام یہی شیعہ سنی ہیں, اس علاقے کے لوگ ہیں, تو کیوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹال مٹرول سے کام لے رہی ہے, تو ان عناصر کے سلسلے میں کیوں وہ ٹال مٹرول سے کام لے گی آپ کے خیال میں؟
بہرحال اس کی تو وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور واقعاً ایسا ہے جتنا بھی انسان اس پہ سوچے کہ وہ حکومت جو تکفیریوں یا ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے ہمیشہ دعوے کرتی رہی ہے کہ ہم جو ہے ان کا قلع کما کریں گے اور ان کے خلاف آپریشن کریں گے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ٹی ٹی پی کے افراد جو ہے آتے ہیں, راستے بند کرتے ہیں, روڈ بند کرتے ہیں, لوگوں کی تلاشیاں لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے جن کو چاہا ان کو چھوڑ دیتے ہیں, جن کو چاہا ان کا راستہ روک دیتے ہیں. یہ افراد جو ہے مشخص ہے, پھر بھی جو ہے حکومت ان کے خلاف ٹال مٹول سے کام لے رہی اور ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی, اس کی مجھے کچھ وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے. یا تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یعنی خود علاقائی اور ملکی سطح سے بھی اوپر ہے, یعنی کچھ شاید بین الاقوامی اس میں ایسے ہاتھ دخیل ہیں اور ایسے پشت پردہ ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو, اور خود حکومت کا بھی بس نہیں چلتا کہ ان افراد کے خلاف جو ہے اقدام کرے, اور ایک دانستہ اور بڑی سازش کے تحت جو ہے یہاں پہ ناامنی کو اور لڑائیوں کو جو ہے ادامہ دیا جا رہا ہے, ان کو جاری رکھا ہوا ہے تاکہ دونوں فریقیں جو ہے وہ تنگ آ جائے اور حکومتی یا بیرونی جو ایجنڈا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں.
لیکن کیا حکومت کے حق میں ہوگا کہ بیرونی ایجنڈے پہ جو ہے وہاں پہ کام ہو اور بیرونی ایجنڈا نافذ ہو؟ حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی, ظاہر ہے حکومت اپنی ریٹ چاہتی ہے.
بالکل حکومت تو اپنی ریٹ چاہتی ہے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ بیرونی جو طاقتیں ہیں بہرحال وہ علاقے میں سالمیت اور امن و امان نہیں چاہتی, ان کا اپنا ایک بڑا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے پہ عمل کرتے ہیں. اس درمیان جو ہے بہرحال حکومتوں کے درمیان کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود فروختہ ہوتے ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ یعنی فریب خوردہ لوگ ہو سکتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن و امان کی صورت قائم ہو. جی
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی رہنما جناب شبیر ساجدی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ساجدی صاحب, تین دن کی جو مہلت دی گئی تھی حکومت یا انتظامیہ کو وہ ختم ہو چکی ہے, اور آپ نے اعلان کیا تھا آپ جیسے لوگوں نے کہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے اگر حکومت نے کاروائی نہ کی. بگن میں کل سے کاروائی شروع ہو چکی, تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کسی لائحہ عمل کا اعلان کیا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے. ہمارا جو تین دن کا ایک ڈیڈ لائن تھا اس سے پہلے ہمارے انتظامیہ نے سرکار نے وہاں پہ کاروائی شروع کی، اور کل جو ہمارے عمائدین اور خصوصاً جو ہمارے سپریم لیڈرز ہیں آغا فدا مظاہری اور آغا عابد حسین الحسینی نے جو فیصلہ کیا ہے، یا انجمن حسینیہ اور تحریک حسینی سمیت جتنے عمائدین ہیں ان سب نے جو فیصلہ کیا ہے، تو اس کی روح سے ہم نے کچھ وقت ان کو جو ہے وہ دیا ہے. اب دیکھیں گے، انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کل پرسوں میں باقاعدہ روڈ کھولے ہوں گے اور آزادانہ طور پر نقل و حرکت ہوگی، کنوائی کے بغیر لوگ جو ہے وہ روڈ کو استعمال کر سکیں گے، اور پوری روڈ کو ہمارے فورسز کلیئر کر کے ان کو تحفظ دیں گے. اگر اس طرح ہوا تو پھر ہم جو ہے اپنا، یعنی کہ جو ہمارا تعاون ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا، اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ان کی بات مانیں گے بھی اور چلیں گے. اگر نہ ہوا تو پھر وہ اس دن تک ہم نے وہ مؤخر کر دیا ہے کہ اگر روڈ نہیں کھولتے ہیں، تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. پھر ہمارے قائدین باقاعدہ طور پر بیٹھ کے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بتا کے اعلان کر دیں گے.
آپ کو یاد ہوگا کہ امن معاہدے سے قبل بحث سیف جو مشیر اطلاعات ہیں صوبہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہم 24 گھنٹے کے اندر سب کچھ بحال کر دیں گے. 24 گھنٹہ کجا اور 20 دن سے زیادہ کا عرصہ کجا. تو اب جو حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے اس پر کتنا آپ کو اطمینان ہے؟
دیکھیں، بریسٹر سیف نے تو، یا جتنے ہماری ریاست نے، بریسٹر سیف تو کچھ بھی نہیں ہے. بریسٹر سیف ایک چھوٹا سا کارندہ ہے ان کا. یہ اصل بات ریاست کی ہے. ریاست نے جتنا بھی وہ کھیل کھیل سکتے تھے، وہ ریاست نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے. یہاں تک کہ 112 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے رستے بند ہے. ہمارے بچے ادویات اور خوراک کی کمی کی وجہ سے روز بروز شہید ہو رہے ہیں. اسی طرح خواتین اور دوسرے وہ جو نقصانات ہیں، وہاں ایک المیہ ہے، ایک انسانی المیہ ہے، اور آئے روز جو لوگ مرتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے. ہم نے کبھی بھی نہ ان پہ بھروسہ کیا تھا، نہ ان پہ بھروسہ کریں گے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ 3 مہینے یا 6 مہینے یا کافی عرصہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیریس قدم نہیں اٹھا رہے تھے. اب جب انہوں نے اعلانات بھی کیے، اب جب یہ لوگ باقاعدہ طور پر یہ انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہے، وہاں پہ انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہے. اگر اس وقت ہم ان پہ بھروسہ نہ کرتے تو یہ ہوتا کہ پھر عالمی طور پر پھر سارے لوگ یہی کہتے، سارے ادارے یہی کہتے کہ ہم نے کوئی تعاون نہیں کیا ہے. ہم اس بھوک اور افلاس کے باوجود ہم نے ان پہ بھروسہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بھروسہ تو ہمارا تب ہوگا کہ ہمارے پاڑچنار کے بچے بچے کو اور گھر گھر تک راشن پہنچ جائے، میڈیسن پہنچ جائے، ہسپتال دوبارہ فعال ہو جائے اور زندگی دوبارہ روان دوان ہو جائے، تو تب ہم ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ہاں، البتہ ایک ان کی ریکویسٹ پہ اور زمینی حقائق کو دیکھ کے جو انہوں نے کاروائی شروع کی تھی، اس کے تحت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2-4 دن ہم دے سکتے ہیں جی. اگر اس میں انہیں باقاعدہ روڈ کور کر کے ہمارے ٹریفک شروع ہو گیا جی ٹی روڈ پہ، تو پھر ہم بھروسہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ان پہ کسی قسم کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتے کیونکہ
علاقے کی ایک مقامی شخصیت جناب حاجی منور حسین صاحب علاقے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں.
جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کرم کو بہت عرصے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے لیے راشن وغیرہ کی بہت اشد ضرورت تھی. اس پر ہمارے گرینڈ جرگہ اور ہمارے اہل سنت اور تشیح کی مشترکہ متفقہ طور پر جرگہ تقریباً 20 دنوں سے کوہاٹ میں جاری تھا. آخر جرگے نے 27 دسمبر کو فیصلہ کیا کہ ہم اتفاق سے رہیں گے اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کریں گے. پھر بھی ہمارا 4 دسمبر کو اس فیصلے میں سب سے پہلے روڈ کلیئر کرنی تھی. اس کے بعد 14 شیکے تھے، اس کو پورا کے پورا وہ شیکوں پر عمل کرنا تھا. مگر سب سے پہلے ہمارے ڈی سی نے ایک قافلہ روانہ کیا جو بگن کو پہنچتے ہی ڈی سی کو نشانہ بنایا، اس کو زخمی کر دیا گیا اور ہمارے قافلے پہ فائر ہو گئی۔ حکومت نے اس وقت کوئی کاروائی نہیں کی۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا صبر اور بھی کیا، پھر 4 تاریخ سے لے کر ہم انتظار میں تھے 16 تاریخ تک۔ 16 تاریخ کو ہمارا دوسرا قافلہ، دسمبر 16 تاریخ کو ہمارا دوسرا قافلہ ٹل سے روانہ ہو کے جب بگن کے مکان پہ پہنچ گیا تو وہاں پہ اس کو اس پر فائر کی گئی، اس کو لوٹا گیا، ہمارے ڈرائیوروں کو شہید کر دیا گیا، ہمارے سامان کو لوٹ لیا گیا، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس عمل کے بعد ہمارے قومی علماء اور قومی مشران انجمن حسینیہ اور تحریک حسینیہ اور ساری تنظیموں نے متفقہ طور پر حکومت کے خلاف 3 دن کی ڈیڈ لائن جاری کی۔ اگر حکومت نے ان 3 دنوں میں کاروائی نہ کی تو ہم اپنے ڈیڈ لاک پہ عمل کر کے جو طریقہ اختیار کرنا تھا اس پہ عمل کرنا تھا، مگر آج پتہ چلا کہ حکومت نے کاروائی شروع کی ہے۔ ہم اس وقت انتظار کریں گے جب تک ہمارا روڈ کلیئر نہ ہو جائے، اگر روڈ کلیئر ہو جائے تو ہم اپنی کاروائی کو مکمل طور پر معطل کریں گے، اگر نہیں ہوا تو ہم انشاءاللہ علماء کرام اور مشتان قوم انجمن حسینیہ، تحریک حسینیہ اور باقی تنظیموں کو اتفاق سے دوسرا فیصلہ کریں گے جس پر عمل ضرور ہوگا۔ وسلام،
بہت شکریہ۔ یہ تھے پراچان علاقے کی مقامی شخصیت حاجی منور حسین صاحب۔ درانی صاحب، اگر یہ جو بگن کے علاقے میں آپریشن شروع ہوا ہے یہ طول کھینچتا ہے تو پراچنار کے باشندوں اور عوام کا کیا ہوگا؟
دیکھیے، میرے خیال میں طول تو نہیں کھینچنا چاہیے، اور کیونکہ لوگوں نے بہت انتظار کی، اور جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے بھی بتایا کہ بہرحال ہمارا ایک لائحہ عمل ہم نے طے کرنا ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لائحہ عمل جو ہے وہ شدید تر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ بگن اور پرچنار کے علاقے کو ذرا پس منظر میں جا کے دیکھیں تو جو بگن پہ حملہ ہوا تھا اور اس میں دکانوں کو یا مکانوں کو جلایا گیا تھا تو وہ ایک ری ایکشن تھا۔ ری ایکشن کس چیز کا تھا؟ اس سے ایک دن پہلے جو ہے 100 گاڑیوں کے قافلے کو لوٹا گیا، ان پہ فائرنگ کی گئی، 50 کے قریب افراد کو جو ہے وہ مارا اور شہید کیا گیا، زخمی ہوئے اس میں، تو ایک بہت بڑی کاروائی ہوئی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پارچنار کے جو لوگ تھے جن کے بہرحال اقارب اور دوست عزیز مارے گئے تھے ان کے ری ایکشن کے طور پر یہ عملیات ہوئے اور بگن جو ہے وہ جلایا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہرحال ہر عمل کا جو ہے ایک رد عمل ہوتا ہے، اور ہر چیز کا جو ہے ایک بہرحال حد ہوتی ہے۔ اگر ان لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال پرچنار ایک چھوٹی جگہ نہیں ہے، لاکھوں آبادی ہے، اس میں جانی پہچانی جگہ ہے، اسٹریٹجک حیثیت ہے اس کی ہر لحاظ سے، اور اب جو ہے وہ بین الاقوامی جو فورم ہے ان پہ بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے، دوسرے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے حکومت اپنے جو ان کی ریٹ ہے قائم کرنے کے لیے اور اپنے جو وعدے ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے کافی بیرونی اور اندرونی طور سے جو ہے کافی پریشر میں ہے۔ اگر یہ راستہ نہیں کھلتا تو میرے خیال میں خون خرابے کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جیسے مثلا گلگت بلتستان ہے یا دوسرے شہر کراچی میں ہم نے دیکھا، دوسرے علاقوں میں، تو یہ ایک لمبے اور وسیع ایجیٹیشن کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور شاید حالات ایسے ہو کہ پھر جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے بھی حالات، یعنی ان کے ہاتھ میں بھی نہ ہو اور کنٹرول سے نکل جائیں۔
چلتے ہیں ساجدی صاحب کی خدمت میں۔ ساجدی صاحب، بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت نے کچھ دن ہم سے مانگا ہے، تو آپ کتنے دن حکومت کو دے سکتے ہیں اور کب تک سرچ آپریشن کے نتائج کا انتظار کریں گے آپ؟
دیکھیں، ہمیں تو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ 1-2 دن آپ انتظار کریں۔ دیکھیں، ہم جس طریقے سے آپ نے سوال کیا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وقت ہم بھوکے اور ہم مختلف امراضوں سے وہ بالکل آخری اس پہ پہنچ چکے ہیں، اس سے زیادہ برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی 1-2 دن جو ہے یہ اس میں ان کو روڈ کھولنا چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کل پرسوں میں اس کا باقاعدہ اعلان کرنا چاہیے، بلکہ آغاز کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم مجبور ہوں گے، دوبارہ اس پہ ہم غور کریں گے اور لائحہ عمل طے کریں گے۔
تو جو آپریشن کل سے لے کے اب تک جاری ہے اس کے کچھ نتائج محسوس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھے؟
ویسے تو بظاہر جو ہمیں رپورٹ ملتے ہیں یہ آج جو ہے کچھ ہیلیز نے ارد گرد علاقے پہ شیلنگ کی ہے یا علاقہ جو ہے وہ آرمی نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے. اب اس طرح ہے کہ یہ جو علاقہ ہے 20-25 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے, اس میں ہمارا تو کوئی سچ کوئی وہ ہے نہیں کہ کوئی رابطہ ہو, کوئی اس طرف جو ہے نا ہمارے کوئی لوگ جا سکتے ہو, تو انہی کے کہنے پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علاقے کو کور کیا ہے, کلیئر کیا ہے اور ہم عنقریب اعلان کریں گے. تو یہی ایک بات ہے کہ ہم تو انہی کے کہنے پہ یہ اب تک یہ یقین یہ کر رہے ہیں کہ کچھ کاروائی شروع ضرور ہے. اس سے پہلے تو ہم نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کو کلیئر کرے, روڈ کو, حتیٰ کل پرسوں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ باقاعدہ اوپر سے گن شپ ہیلی کاپٹر بھی جا رہے تھے, سائیڈ بائی سائیڈ وہ آرمی کے وہیکلز بھی تھے, وہ اس میں فوجی بھی سوار تھے, اس کے باوجود ہمارا سامان بھی لوٹا گیا اور ہمارے ڈرائیورز کے گلے بھی کاٹے گئے, بلکہ زبان بھی کاٹے گئے, بلکہ وہ مارنے سے پہلے وہ ان کے جسم کے مختلف اعضاء میں میخ ٹانگ کے اس کے بعد زبان کاٹی اور اس کے بعد گلہ کاٹا ہے. یہ جو ہے یہ ان کی موجودگی میں ہوا ہے, یہ ان کے آنکھوں کے نیچے ہوا ہے, تو ہم ان پہ اس طرح ایس سچ بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ریاست جو ہے, ریاست سے ہم نے آج تک فرار بھی نہیں کیا اور ریاست کے ساتھ ہم کبھی مقابلے میں بھی نہیں آئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں سنجیدگی سے قدم اٹھانا ہوگا, تو ہم نے بھی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہم اب ان کو آزما رہے ہیں کہ واقعی اگر یہ سنجیدہ ہے اور یہ ٹھوس اقدامات اٹھا کے ہمارے روڈ کو یہ محفوظ بنا سکتے ہیں تو ہم پھر ان کے ساتھ ہیں, اگر نہیں بنا سکیں گے تو ہمارا تو اس سے پہلے یہ صرف 5-10 دنوں کی بات نہیں ہے, 3 مہینوں کی بات نہیں ہے, ہم تو میرے خیال میں 1980 کے بعد جو ہے نا یہی کچھ فیس کر رہے ہیں افغانستان کے, اس کے بعد یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہم اس طرح اتنا جلدی ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن دعا ہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اب یہ مسئلہ جتنا انٹرنیشنل ہو گیا, جتنے فورم پہ یہ اس کے حل کرنے کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے, یا اقوام متحدہ نے بھی مداخلت کی ہے, یا انسانی تنظیموں نے بھی مداخلت کی ہے, یا ہمارے کچھ اب کل پرسوں میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف بھی ہم رجوع کریں گے اور قاعدہ ایک لیٹر اقوام متحدہ کو بھی دیں گے. یہ بھی مجھے لگتا ہے اب سنجیدہ ہو گئے کہ اس پہ ان کی بہت زیادہ بیزتی ہوگی, جو ہو بھی چکی ہے اور اس سے زیادہ.
جی بہت شکریہ دورانی صاحب. آپ کیا کہتے ہیں, یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ قافلے جو ہیں جو جا رہے تھے 16 تاریخ کو جس پر حملہ ہوا لوٹا گیا, زمین میں بھی, زمین سطح پر بھی سیکورٹی اس کی حفاظت کر رہی تھی, سیکورٹی اہلکار, اور ہیلی کاپٹر سے بھی اس کی حفاظت کی جا رہی تھی, پھر بھی اتنا بڑا حملہ ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟
بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے جس میں حکومت کی بہت بدنامی ہوئی ہے, کیونکہ جو قافلہ جا رہا تھا اس کے آگے بھی فوجی اور ایف سی کے اہلکار اور اسی طرح جو ہے وہ پولیس والے تھے, اور پیچھے بھی اور اوپر بھی جو ہے ہیلی کاپٹر ان کی حفاظت کر رہی تھی. تو ایسے میں جو ہے جن افراد نے ان پہ حملہ کیا, یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 7 گھنٹے تک یہ لوٹ مار جاری رہا. یعنی آپ اس مسئلے کی گہرائی دیکھیں اور جو ہے یعنی بدبختی دیں کہ آپ اس کی, کہ 7 گھنٹے تک جو ہے یہ چلتے رہے یہ عملیات. پہلے انہوں نے گاڑیوں کو لوٹا, گاڑیوں کو آگ لگائی, جو گاڑیاں بچ گئی ان کو اپنے ساتھ لے گئے, اور جو ہے جن کو جو ڈرائیور تھے ان کو ایک ایک یعنی نام سے اور وہ جان کر کہ یہ کس علاقے کا ہے اور کون ہے, پھر ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس کے علاوہ آج میں نے ایک خبر پڑھی کہ جو گاڑیاں تھی وہاں, تو وہاں کے جو ٹرک تھے ان کے سارے پرزے ورزے نکال کے, انجن اور گیئر باکس اور یہ چیزیں, یہ ساری گاڑیوں میں ڈال کے آج خوص کی طرف جا رہے تھے, جہاں راستے میں جو ہے یہ پکڑے گئے. تو یعنی مطلب میرا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت واضح تھا, پھر بھی جو ہے حکومت نے جو ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. تو یہ بات وہی پہ آ جاتی ہے جو میں نے ابتدا سے آپ کو کہا کہ جب بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جاوید اللہ محسود پہ اور ہمارے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر پہ حملہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ معمولی واقعہ ہے, تو جب وہ اس کو معمولی واقعہ سمجھتے ہیں تو بہرحال عوام تو ان کے لیے پھر اس کا مطلب ہے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. تو یہ صد در صد جو ہے وہ حکومت کی غفلت ہے اور حکومت کی جو ہے رٹ اس علاقے میں قائم نہیں, اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے خود کے پی کے کی حکومت پر بھی, اور خود وہاں کے جو حکام ہیں اندرونی لحاظ سے اور بیرونی لحاظ سے, کہ کس طرح یہ 10-15 کلومیٹر کا راستہ جو ہے آپ کی رٹ سے جو ہے اگر باہر ہے تو آپ اپنے پورے ملک کی امنیت کو اور امن و امان کو کیسے بحال کریں گے.
ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا, اس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, کہ بس سیف جو مشیر اطلاعات ہیں صوبے کے وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ میں افغان جنگ میں طالبان کے ساتھ رہا ہوں, تو اس ان کے اعتراف کی بنیاد پر ایک بڑا حلقہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو حملہور ہیں ان کے سلسلے میں حکومتی مشینریوں کے بھی کچھ عناصر یا عہدیداروں کا نرم کو شائع پایا جاتا ہے ان کے سلسلے میں. آپ اس سلسلے میں کتنے متفق ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
بہرحال یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے, جہاد کے زمانے کی, اور طالبان بھی جو ہے اب برے اور اچھے طالبان یعنی دو قسم کی وہ باتیں ہیں ساری. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے شخصی یا افرادی ایسے وہ ہوں, لیکن حکومت کی پالیسی مجھے نہیں لگتی یا سٹیٹ کی پالیسی یہ نہیں لگتی کہ جو ہے وہ طالبان کا ساتھ دے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا دوسرے ہو. تو یہ مجھے اس کی اپنے رائے لگتی, اور شاید اور بھی ایسے افراد ہو جن کی جو ہے کچھ ہمدردیاں ہوں ایسے تکفیری عناصر سے یا حکومت دشمن عناصر سے. لیکن بہرحال جو ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سٹیٹ ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے, وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور اس کے لیے سارے بچے جو ہے وہ برابر ہوتے, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, کسی بھی فرقے سے جو ہے ان کا تعلق ہو. تو حکومت کو چاہیے کہ پرانے رشتے ناطے جو بھی ہیں بہرحال ان کو وہ یعنی کہ توڑ کے, اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کے عوام کی امنیت کے بارے میں اور ان کے اچھائی کے بارے میں سوچیں. مجھے امید ہے کہ یہ جو آپریشن ہے اس کے جو ہے انشاءاللہ اچھے نتائج نکلیں گے اور یہ پارا چنار کا جو محاصرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.
بہت شکریہ آپ کا. یقینی طور پر اگر حکومت عزم اور ارادہ فیصلہ کر لے تو ریٹ قائم کر سکتی ہے, اور وہ بھی ایک چھوٹے سے حصے اور علاقے پر, اور جس طرح سے پارا چنار کے عوام کو یہ توقع ہے حکومت سے, تو جو آپریشن شروع کیا گیا ہے بگن میں اس کا نتیجہ یقیناً علاقے کے عوام کے حق میں نکلے گا. اور یہاں پر بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے کہ علاقے میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں, یہ وہ عناصر ہیں جو اس علاقے کی سالمیت اور خوشحالی اور ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتے, لہذا عمائدین, اکابرین اور حکومت سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور علاقے کو امن اور آشتی کے گہوارے میں تبدیل کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا.
آپ کا بھی شکریہ.